السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 133. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ آج کی جو آیتیں ہیں بہت ہی خوبصورت، بہت امپورٹنٹ اور ہمیں موٹیویٹ کرنے والی ہیں کہ ہمیں کس راستے کی طرف چلنا چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم نے سود کے بارے میں پڑھا تھا اور سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے. لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا کہ سود کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے، یعنی اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو تم سود سے بچو. اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ تم جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں وہ تم کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اس کے لیے تمہیں دوڑنا پڑے گا. یعنی تم ایسے ہی نارملی اپنی لائف گزار کر ایسے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے لیے تمہیں کچھ کمپٹیشن کرنا پڑے گا، تمہیں دوڑنا پڑے گا، تمہیں وہ کام کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے کیسے ترغیب یہاں پر دلا رہے ہیں. جو کوالٹیز ہے اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کن کوالٹیز کی بنا پر انسان جنت میں جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا، اور جلدی کرو تم، الى مغفرۃ، بخشش کی طرف، اپنے رب کی، میں ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضها، اس کا عرض یعنی اس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمان اور زمین کے برابر تقریباً. وہ عدت تیار کی گئی ہے للمتقین، متقین کے لیے. الذین، وہ لوگ جو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السرائی، خوشی میں، والدرائی، اور سختی میں، والکاظمین، اور پی جانے والے ہیں، الغیظ، غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. روانے والا ترجمہ دیکھیے. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اور یہاں پر سرعت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم دوڑو، یعنی اس جنت کے لیے تمہیں دوڑ کر جانا پڑے گا، ایک طرح سے مقابلہ کرنا پڑے گا. یہاں پر سرعت کا لفظ آیا ہے، اور قرآن کے باقی دوسرے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقو کا لفظ آتا ہے. سبقہ، سبقت لے جانا، کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کہ تم ایک کو پیچھے چھوڑ کر دوسرا آگے بڑھے، پھر دوسرا پیچھے رہ جائے، تیسرا آگے بڑھے، اس طرح سے، یعنی مقابلہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کے لیے جنت، یعنی جنت میں جانے کے لیے ہمیں دوڑ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس جنت میں ایسی کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے لیے اتنی کوشش کریں یا اتنی تیزی سے کوشش کریں؟ تھوڑا سا ہم اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ سرعت کے کیا معنی ہے، اور یہ لفظ قرآن میں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. سین، را، عین، اس کا روٹ ہے سریع، یسرع، سرعن، کوئی کام تیزی سے کرنا، جلدی کرنا. اسرع افعل التفضیل ہے، زیادہ تیز یا سب سے تیز. وہ ہوا اسرع الحاسبین، یعنی اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. سریع ان بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، فعیل ان کے وزن پر، صفت ہے یہ، جلدی کرنے والا، تیز. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے. اور باب مفائلہ پر سارعا یسارع سراعن، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے جلدی کرنا، مسابقت کرنا. وہ یسارعون فی الخیرات، اور وہ لوگ باہم ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں بھلائیوں میں، سورہ آل عمران ہی میں آتا ہے. اور یہاں پر سارے سارے او، تو سبقت کر، تو پہل کر. وسارعوا الی مغفرۃ، اور تم لوگ باہم سبقت کرو مغفرت کی طرف. جو ابھی ہم کو لفظ پڑھنے کو ملا وہ یہی لفظ ہے کہ سارے او تو سبقت کر یا تم سبقت کرو آپس میں. تو اگر واو الف لگ جاتا ہے تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے, اور اگر واو الف نہیں لگتا ہے تو وہ سنگل ہوتا ہے. تو وہ سارے او الی مغفرت, اور تم لوگ باہم سبقت کرو مغفرت کی طرف. سبحان اللہ, اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف ہمیں دوڑ کر جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیا ہے؟ اصل میں وہی تو جنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی, اس کا رحم ہوگا, تو ہی ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے. کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے خاندان کی وجہ سے, اپنے حسب نصب کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و کرم نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ فرما دے, مغفرت نہ کر دے اس کی. اور یہ جو مغفرت ہے وہ بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں, ہم کوئی بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں نہیں کریں گے. ہم جانتے کہ ہم سب عام ہی لوگ ہیں, اور ہمیں اپنی جیسی مثالوں سے ہی بات سمجھ میں زیادہ اچھے سے آ سکتی ہے. کوئی ہم بہت بڑی بڑی کتابی باتیں کر کے, وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں ذہن پر رہیں گی شاید ہمارے, یا ہمیں موٹیویٹ کرے گی, لیکن بعد میں ہم اس کو بھول جائیں گے. یہ مغفرت کیا ہے اصل میں؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف فرما دوں گا, میں تمہیں تمہاری مغفرت فرما دوں گا, تو ان کو اس کے لیے دوڑ کر آنا پڑے گا. انسان کبھی بھی اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرے, پراؤڈ فیل نہ کرے کہ اچھا دیکھا میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو بہت اچھی ہوں, میں تو نماز پڑھتی ہوں, میں تو روزے رکھتی ہوں, میں تو نیک کام کر رہی ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں, میں فلا 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 بہت سارے کام کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم دوڑ کر جاؤ, تم سرعت اختیار کرو, تم جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یعنی انسان کو ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے, اور دل سے معافی طلب کرے. جو زبانی ہمارے پر زبانی کلام ہوتا ہے کہ توبہ توبہ, جو اس طرح سے کرتے ہیں, ہاتھ بھی گالوں کو لگاتے ہیں, وہ توبہ نہیں, بلکہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کریں کہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. اور ہم سب انسان ہیں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ ایک فطری بات ہے. اس میں کوئی وہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ حیران ہوں اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور شیطان آپ کو پھر بری طرح بہکا دے کہ اب تو تم سے غلطی ہو گئی ہے, اب تم تو کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, بشرطی کہ میرا بندہ خلوص نیت سے واپس میری طرف پلٹ آئے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور دیکھیں, یہ جو عزم اور ارادہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ کا انٹینشن اگر ہے کہ آپ نہیں جائیں گے دوبارہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائے گا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں, کبھی پھر پھسل سکتے ہیں, لیکن نیت نہیں ہونی چاہیے ہماری کہ ہم دوبارہ سے پھر نعوذ باللہ اس گناہ کی طرف جائیں, اس غلطی کی طرف جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اس مغفرت کی طرف دوڑو, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور جنت. جنت یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیم نون نون اس کا روٹ ہے, اور عربی زبان میں گھنے باغ کو بھی کہا جاتا ہے. ایسا باغ جو درختوں سے گھرا ہوا ہو وہ باغ, اور جنت چونکہ باغوں سے گھری ہوگی. اور عربوں کے یہاں پر یہ چیز یا یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی اس لیے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ صحرا کے علاقے میں کہاں ایسے درخت ہوں گے, یعنی بہت کم ایسی جگہیں تھیں جہاں پر ایسے باغات ہوں. تو اس لیے یہاں پر جنت کو جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے وہ اسی طرح سے کروایا گیا ہے کہ وہ ایسے گھنے باغات ہوں گے کہ جس میں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے. ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں جس کو سب نے گھیر لیا ہو. اور جن بھی اسی سے ہے, یعنی یہی روٹ سے جنات بھی اسی روٹ سے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو. اور مغفرت کیا ہے؟ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا, معافی مانگنا. آپ جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کتنی دفعہ استغفار کیا کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ, 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی غلطیاں ہوتی تھیں جیسے ہم سے ہوتی ہیں؟ نہیں, آپ تو معصوم عن الخطا تھے. آپ سب سے زیادہ لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے, سب سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والے تھے. تو پھر بھی کیوں کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت تلاش کرو, مانگو اس سے مغفرت. اور یہ کب کب ملتی ہے مغفرت؟ غفر یغفر غفرا اور غفرانا. اس کا جو روٹ ہے غفرہ ہے، گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا، اور پھر یہ کئی معنوں میں آتا ہے اس بنیادی معنی کے علاوہ، معاف کر دینا، بخش دینا، کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کرنا، جس غلطی کو معافی نظر انداز کرتے ہیں وہ بنفس ہی آتا ہے یا اس سے نظر انداز اس کو کر دیا جائے، تو درگزر کے معنوں میں آتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرما دے، رب اغفر وارحم، ہے نا، اے میرے رب تو بخش دے اور رحم، تو رحم کر، ہمارے جو والدین کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے یا خود کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ غافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، کہ گناہ کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پر ہے کہ دل کھول کر بخشنے والا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشنے والا ہے، ہر حال میں رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمارا رب تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہر آن ہر لمحہ ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہم اس کی بخشش کی طرف جاتے ہیں؟ ہم طلب کرتے ہیں مغفرت اپنے لیے؟ تو مغفرت اس میں ذات ہے، معافی، بخشش۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے۔ اور اسی سے پھر استغفار نکلا ہے، استغفر یستغفر استغفارا، معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا۔ تو اس سے استغفر استغفر، تو معافی مانگ، اور مستغفر، معافی مانگنے والا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب میں کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے ان کی بیٹی پر الزام لگانے والے میں وہ شامل ہو گئے تھے، جو ان کے مستہ بن اساسا ان کے رشتے دار تھے، جن کی کفالت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، یاد ہے نا آپ کو، سورہ نور میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کی تفسیر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ اے، اب نام نہیں لیا گیا وہاں پہ، کہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کر دے، تو تم بھی درگزر سے کام لو۔ تو جب تک آپ دنیا والوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا؟ ہم کیسے ہو جاتے ہیں آپ بتائیے؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ تو فرعون بن بیٹھتے ہیں، کہتے کہ نہیں میں تو نہیں معاف کروں گی، اللہ معاف کرے، میں نہیں معاف کروں گی، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑھا دے رہے ہیں۔ تو یہ کیسی ہٹ دھرمی، کیسی سخت دلی اور پتھر دلی ہوتی ہے کہ بےچارے سامنے والے اکثر معافی مانگتے ہیں اور کچھ لوگ فرعون بن جاتے ہیں، کہتے کہ میں تو نہیں معاف کروں گی۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں پھر آپ بتائیے، کیونکہ ہم قرآن تدبر اور عمل پڑھ رہے ہیں نا، ہم کوئی ایک درس اور تقریر میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم پریکٹیکلی کچھ ایسے ٹپس لینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ تو اگر ہمارے آس پاس، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے سسرال والوں میں، ہمارے میکے والوں میں، ہمارے گھر والے، ہمارے ملنے جلنے والے، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ ہم سے معافی مانگتے ہیں یا ہم کسی سے معافی مانگے، تو سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں فوراً درگزر کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دل میں کوئی کینہ بھی نہ رکھیں۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن دل میں کینہ رکھتے ہیں، یعنی دل سے معاف نہیں کرتے۔ تو یہ چیز تو اور بھی زیادہ ورسٹ قسم کی چیز ہے یہ، کہ زبان سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر کچھ اور ہے، تو یہ تو منافقانہ صفات ہو گئی پھر۔ تو لہٰذا درگزر کی عادت اپنائیں، اور صحابہ ایسے ہی تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ، میں تو ضرور چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی درگزر کر دیا جائے۔ کیسے تھے صحابہ کے، دیکھیں، غلطی ہوتی بھی نہیں تھی، یا اگر غلطی کر بھی جاتے تھے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے تھے۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی صحابہ کی، جس کی بنا پر قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو ہم بھی، ہم سب انسان ہیں اصل میں، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے میکے والوں سے، سسرال والوں سے، جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ان سے درگزر کر دیں گے، کیونکہ ہم کو کس سے درگزر کی امید ہے پھر؟ اس غفور الرحیم ذات سے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جب وہ درگزر کرنے والا ہے، اس کی صفت درگزر کرنے والی ہے، تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ تو ہم بھی ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کریں، چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، ایک اسپیس دیں، وقت دیں، مہلت دیں، کیا سامنے والا سنبھل سکے، اور اپنی غلطی پر اگر وہ نادم اور شرمندہ ہے تو اس کو بار بار اس غلطی کا احساس نہ دلائیں، پھر اس کو کچوکے نہ لگائیں اپنی باتوں سے یا وہی زبان سے زخم دے کر۔ تو درگزر کر دینا بہت اچھی صفت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین دن تک آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اس راستے سے ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے. تو جب آئے تو دیکھا وہی ایک صحابی تھے. عبداللہ بن عمر کو کیوریوسٹی ہوئی کہ اچھا میں جانوں تو صحیح, دیکھوں تو صحیح کہ ان کیسے کیا اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ان کو 3 دفعہ جنتی قرار دیا. جب وہ ان کے گھر پر جا کر ہے تو دیکھا کہ کوئی بات اس کی خاص نہیں ہے, نارمل ہے, جیسے یہ تہجد پڑھتے تھے ویسے وہ تہجد پڑھتے تھے, تو نارمل ان کے جیسے ہی ساری چیزیں تھیں. تو انہوں نے پھر نکلتے وقت پوچھا کہ آپ کیسی کیا خاص بات ہے, عادت ہے جس کی بنا پر رسول اکرم نے آپ کو جنتی کی بشارت دی ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو اپنا ایسا کوئی عمل یاد نہیں ہے, ہاں لیکن میں جب سوتا ہوں تو سب کے تعلق سے, یعنی سب کو کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بدگمانی یا کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے, یعنی سب سے درگزر کرتے ہوئے سب کو معاف کرتے ہوئے سوتے ہیں, یا حسد نہیں ہوتا ہے کسی کے تعلق سے. تو سبحان اللہ کتنی اچھی کوالٹی ہے یہ, آپ سوچیں کہ سب کو معاف کر دینا, درگزر کر دینا, کیونکہ صبح سے لے کر رات تک روز مرہ کے معاملات میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ اگر ہم اس جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی پڑے گی, چھوٹے چھوٹے ہی کام ہے نا. آپ دیکھیں تو کوئی بڑے کام ہے, کوئی پہاڑ سر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کو؟ نہیں نا. کوئی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑے رہ کر بس 10 گھنٹے تک کھڑے رہ کر مسلسل عبادت کریں؟ نہیں, ایسا بھی نہیں کہا جا رہا. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ الٹا لٹک کر یا الٹا بیٹھ کر آپ عبادت کریں, نہیں, ایسی کوئی بات الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں ایسی کوئی بیکار کی باتیں ہیں ہی نہیں کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے. کہا جا رہا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. تو مغفرت اور جنت دونوں ساتھ ساتھ یہاں پر آئے ہیں, لیکن بیچ میں اور آیا ہے. تو مغفرت تم طلب کرو گے اور تمہیں معافی ملے گی تو ہی تم جنت میں جا سکو گے, ادروائز نہیں. سیدھا آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یعنی جنت میں جانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرما چکا ہو, اللہ تعالیٰ پر رحم فرما چکا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی پھر آگے آپ جنت میں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جنت کیا ہے اور جنت کی کس کو طلب اور خواہش ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو نہیں طلب ہے جنت کی؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں نا. ہر کوئی کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں. تو جننا یجننو, جننا یجننو جنن, اس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا, چھپا دینا. جنونن اسی لیے پھر دیکھیں جنون کو یہ کہا جاتا ہے چھپی ہوئی عقل والا ہونا, دیوانہ ہونا. آپ کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا اب نارمل, تو جنون ہے اس کو. اور جنن جنات اس کی جمع ہے, کیونکہ یہ مخلوق ہم سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں, کیونکہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے وہ مخلوق. اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے کیا کہا تھا کہ فسجد الا ابلیس کانا من الجنی, کہ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا. تو جنتن اس میں ذات ہے, جن اس کا مطلب ہے یہ دیوانگی, اور جنتن جناتن اس میں ذات ہے, گھنا باغ درختوں کی وجہ سے جس کی زمین چھپی ہوئی ہو, جنت جس کو ہم جنت کہتے ہیں. اولائی کا اصحاب الجنہ, وہ لوگ جنت والے ہیں. وہ مساکین طیبتن فی جنات عدن, سورہ توبہ کی آیت آتی ہے کہ پاکیزہ ٹھکانوں کا عدن کے باغات میں ہونا. اور جنین بھی اسی سے ہے, چھپا ہوا یا ڈھانپا ہوا. جو بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے, جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا نا. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جب تم لوگ چھپائے گئے تھے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. ٹھیک ہے, تو جنت گھنا باغ درختوں کی وجہ سے جس کی زمین چھپی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کی طرف دوڑنے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے. یعنی باغات ہیں وہ, اور درختوں سے گھری ہوئی ہے, درختوں سے ڈھانپی ہوئی ہے, اتنی خوبصورت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے, کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی دل نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا. جب ہم سب جنت میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کیا ہوں گے وہاں پر جب پہنچیں گے, تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں ایسے باغات عطا کیے, ایسی جنتیں عطا کی. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنوں کو, تو تمام جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے, تمہیں کچھ چاہیے, اور بندے کہیں گے نہیں اب کیا چاہیے ہمیں, ہمیں تو سب کچھ مل گیا, پھر تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں, میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے, اور جب بندے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کو جنت بھی اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ. وہ ایسی, اس لیے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت ہمیں عطا کر, وہ جو لذت ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی, وہ بھی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, کیسے ہوگی وہ آپ سوچیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے مومن بندے, تو ان کو جنت بھی اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئے گی. سوچیں ذرا, تو جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, باغات ہیں, فروٹس ہیں, ہر چیزیں, جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم اپنے سامنے حاضر پائیں گے, سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار. دعا آتی ہے لذت النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ, اللہم بزینا وزینۃ الایمان وجعلنا هداۃ مهتدین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے. عمار بن یاسر کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی. حسن المسلم میں موجود ہے یہ دعا. تو ہمیں بھی اگر اتنی بڑی دعا یاد نہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے آپ لوگ, تو پھر آپ اس کو ویسے ہی پڑھ لیں, کتاب کھول کر دیکھ کر پڑھ لیا کریں, دن بھر میں سے کتنی بھی دفعہ پڑھ لیں, نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, تاکہ ایک دعا تو ہم کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا کر اور ہمیں اپنا دیدار بھی وہاں پر نصیب فرمانا, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کب ہو سکتا ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کریں. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام آگے بتائے جا رہے ہیں کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے, وہ عدت للمتقین, وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار ہماری آیاتوں میں تقوی کی بات آ رہی ہے نا, کبھی تقوی کسی اور فارم میں آتا ہے, کبھی کسی اور فارم میں. تو تقوی اصل میں تقوی ہے کہ ہر, کہتے ہیں ہر نیکی کی جڑ تقوی ہے, ہر اچھے کام کی جڑ تقوی ہے. تقوی ہے کہ اصل میں تقوی, ویسے تو اس کا مطلب ہے بچنا, وقایہ ہے نا. لیکن یہ جو متقین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی بتا رہے ہیں کہ کون ہوتے ہیں وہ متقین, یعنی متقی کیسے ہوتے ہیں. تو آگے دیکھیے, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو اللہ تعالیٰ نے ان متقین کی ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ کون ہوتے ہیں متقین, جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء, خوشی میں اور سختی میں, یعنی تنگی میں اور اچھی حالت میں. پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ تنگ دست ہوتے ہیں چاہے وہ خوشحال ہوتے ہیں, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, یعنی کوئی بھی چیز ان کو رکاوٹ نہیں بنتی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے, نہ ان کی تنگی رکاوٹ بنتی ہے نہ ان کی خوشحالی ان کی رکاوٹ بنتی ہے, یعنی وہ بھول نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے بندوں کو جو مستحق ہیں. پھر دوسری ان کی خوبی بتائی گئی کہ والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں, یعنی وہ ایسا نہیں کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا ہے, نہیں, وہ غصہ آتا ہے ان کو, اور یہ غصے کی صفت ہونا بھی انسان کے اندر, یعنی ایکچولی غیرت ایمانی کا حصہ ہے یہ غصہ, کیونکہ اگر آپ غصے کو بالکل ختم کر دیں تو پھر تو انسان بالکل ایک طرح سے بے شرم یا پھر بے غیرت بن جائے گا. اگر یہ غصے کی صفت نہ ہوتی انسان کے اندر تو یہ جو غیرت ہے, جو اس کی صحیح غیرت جس کو ہم کہیں گے, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ساری غیرت کس کے لیے تھی, سارا غصہ کس کے لیے تھا, اسلام کے لیے تھا. ان کو جب بھی غصہ آتا اپنی ذات کے لیے نہیں آتا تھا بلکہ اللہ کی خاطر ان کو غصہ آتا تھا, اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا تھا ان کو, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب پامال کیا جاتا تھا تب ان کو غصہ آتا تھا. تو یہ اصل غیرت اور غصہ ہے اصل میں. تو یہ غصہ, یہ غیرت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے, یہ بھی ایک اچھی کوالٹی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرتے آنا چاہیے. اس غیرت اور غصے کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے گا, اور یہی پھر بری کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تب آپ کو کیا کرنا ہے, اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے. جیسے آپ روزے میں کیسے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز میں, کوئی بھی چیز کھانے پینے سے رک جاتے ہیں, چاہے سامنے کتنی بھی اچھی چیزیں ہوں, کتنی بھی مزیدار اس کی خوشبوئیں آپ کو آ رہی ہوں, آپ کا دل چاہ رہا ہو, بھوک بھی لگ رہی ہو, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ روزے سے ہوتے ہیں لہٰذا آپ رکے رہتے ہیں, نہیں کھاتے. اور لیڈیز کو تو اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے, مرد حضرات تو بھی چلیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا, ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی کچن میں کام کرتے رہتے نا, ساری چیزیں بناتے ہیں. تو یہی تو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کو خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, لیکن آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ اپنے آپ کو آپ کنٹرول کریں روزے سے ہیں آپ. اسی طرح سے غصے کو کنٹرول کرنا, اور یہ تھوڑا مشکل کام ہے. کہتے ہیں نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا, چاہے ہو کتنا بھی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی ایسا آدمی چاہے کتنا بھی وہ اچھا ہو, لیکن جب اس کو عیش میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں رکھتا تو پھر کیا فائدہ اس کا بندہ ہو کر, اور جو تیش میں اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ اس کا اچھا انسان بن کے. یہی تو اصل بات ہے کہ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے, جو آپ کے جذبات ہیں اس پر کنٹرول ہو، خواہشات پر کنٹرول ہو، اور یہ سب سے بیسٹ صفت ہے اصل میں. لیکن جو نفس کی خواہشات سے رک گیا وہی تو فلاح پا گیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ تحقیق وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. تو یہ جو نفس ہے، یہ خواہشات ہیں، غصے میں انسان کیوں آتا ہے؟ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا انسان، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اصل میں. تو خواہشات کو کنٹرول کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ جنتی ہونے کی صفت ہے. اور یہ صحابہ میں بدرجہ اتم موجود تھی الحمدللہ. ان کی ساری غیرتیں، سارا غصہ اسلام کے لیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے وہ غصہ ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے تھے وہ لوگ. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم غصہ کب ہوتے ہیں؟ ابھی دیکھیں آئے دن، ابھی یہ ایک ہفتے میں مجھے کم سے کم یقین جانیے 5 ارجنٹ کوشچن آئے، 5 بلکہ 6 کہہ سکتے ہیں آپ. کل رات بھی ایسے وقت پر آیا وہ فون کہ جس میں ہسبینڈ نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غصے میں دی ہے. تو یہ آپ کو ایسا غصہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود ہی نہیں یاد آئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے ایک طرح سے کھلواڑ کر لیا کہ بس طلاق طلاق طلاق. تو یہ غصہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں نا. تو اس وقت اگر غصہ آئے کبھی تو اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں یا وضو کر لیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کرتی ہے، تو وضو کر لینا چاہیے. تو جو بندے مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، جنت کی طرف دوڑنا ہے. سبقت لے جانے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور اس جنت کی طرف دوڑنا ہے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. آپ سوچیں کہ جس کی وسعت یعنی چوڑائی ہی اتنی ہے آسمان کے برابر، تو سوچیں اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، متقین ہی اس جنت کے وارث ہیں. اور یہ تقویٰ ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان متقین کے اعمال کی صفت پھر یہ بیان کی کہ وہ تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں. جب مالدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگ دست ہوتے ہیں تو نیکی کے کام کو حقیر نہیں جانتے. چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو صدقہ، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر وہ صحابی جو پوری رات ایک یہودی کے باغ میں پانی دے کر جو اجرت وہ کما لائے، تو وہ کھجوریں تھیں، کچھ مٹھی بھر کھجوریں تھیں یا کچھ چند کھجوریں تھیں. اور ان کھجوروں کو دیکھا جب وہ انفاق کرنے کے لیے لے کر آئے تو منافقین ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کھجوریں کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. رسول اکرم نے کیا کیا تھا، ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر پھیلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. اور یہ کہ آپ کس وقت دے رہے ہیں، جیسے جب خود تنگی ہو انسان کو، جب وہ خود مشکل میں ہو، اور جب وہ خود ضرورت مند ہو، اور پھر وہ دوسروں کو دے دے. آپ کو یاد ہوگا جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مہمان کو اپنے گھر لے کر گئے جو رسول اکرم کے پاس آیا تھا، کچھ کھانے کے لیے اس کو چاہیے تھا، لیکن کسی کے پاس گھر میں اس وقت کچھ موجود نہیں تھا. جب وہ گھر لے کر آئے اور ام سلیم سے کہا کہ یہ مہمان ہے رسول اللہ کی طرف سے، آج ہمارے گھر کچھ کھانے کو ہے، تو کہا کہ بس 1 پرسن کا اتنا کھانا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، چراغ بجھا دینا، بچوں کو سلا دینا، اور جو کچھ ایسے کھلا دینا، اور اس کو ایسا محسوس کروانا کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہوں، جبکہ وہ خود نہیں کھا رہے تھے. دیکھیں کتنا اپنی ذات پر ترجیح دینا ہے نا، اسی کو کہتے کہ تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو 1 پرسن کا کھانا تھا، وہ بھی وہ مہمان کو کھلا دیا، نہ اپنے بچوں کو کھلایا نہ خود کھایا. دوسرے دن ہی صبح رسول اکرم کے پاس جب وہ پہنچے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو ایک تو مال کی بات آئی ہے اور دوسرا غصے کی بات آئی ہے یہاں پر. اور آپ دیکھ لیں کچھ لوگوں کے بارے میں جو حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی وجہ سے جو اتنا تیز بات کرنے والا ہو، غصے والا ہو، یا اس کی تیز کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنے جن کی غیبت تاری رہتی ہے نا، ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں. تو کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اپنے غصے کو پی جائیں، غصے کو پینے والے بنیں. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہترین کمبینیشن رکھا ہے کہ پیچھے دوزخ کی بات کی گئی تھی تو اب آگے جنت کا ذکر ہے. پھر کہیں دوزخ میں جانے والے اسباب بتائے جاتے ہیں تو پھر جنت میں جانے والے کام بھی بتائے جاتے ہیں، اعمال بھی بتائے جاتے ہیں، تاکہ انسان کو جنت میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو اور جہنم سے بچنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہو۔ تو سود خوری اور جھگڑا کرنا، لوگوں کو معاف نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کام ہے۔ کچھ کبیرہ گناہ ہے، کچھ صغیرہ گناہ ہے، جو دوزخ میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ سود خور کیا کرتا ہے؟ سود خور کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں حرص ہے، لالچ ہے، تما ہوتی ہے اس کے اندر، جس کی بنا پر وہ سود کی طرف جاتا ہے۔ اس کی عین ضد کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ سود خور کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے نا، بغض، کینہ، حسد پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے لوگ معاشرتی ایک تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، اس طرح سے۔ اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی لوور کلاس ہے، کوئی اپر کلاس ہے، سارے برابر ہیں الحمدللہ۔ بلال ہوں، خباب بن ارت ہوں، صہیب رومی ہوں، سب رسول اکرم کے ساتھ ایک چٹائی پر بیٹھتے تھے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا۔ جب آپ معاشرے میں درگزر سے کام لیتے ہیں، جب آپ معاشرے میں لوگوں کو دینے والے بنتے ہیں، تو یہ چیز معاشرے میں خیر پیدا کرتی ہے۔ دلوں میں بخل کی بجائے ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، دریا دلی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ خوشی سے لوگوں کو دیتے ہیں تو لینے والے بھی آپ کے ایک طرح سے، یعنی ان کے دل کے اندر بھی ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے آپ کے تعلق سے، کہ دیکھو فلاں نے ہمیں مدد کی، ہماری مدد کی ایسے وقت میں جب ہم کو سخت ضرورت تھی۔ تو ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ حسد، جلن سے انسان دور ہوتا ہے اور پورا معاشرہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور مروت میں مبتلا ہوتا ہے، کہ ہمیں دوسروں سے درگزر سے کام لینا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ ایک اخوت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے الحمدللہ، محبت جیسی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی چیز اسلامی معاشرے کی روح ہے اصل میں، یعنی اسلام جو سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اسلام جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، محبت ہو، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے درگزر ہو۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، دونوں حال میں، ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ انتظار کرتے کہ اچھا اچھے حالات آئیں گے تبھی خرچ کریں گے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ تم آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ کتنا چھوٹا ہے کھجور کا ٹکڑا، وہ آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ دراصل کیا تھا؟ یہ ترغیب دلانا تھا کہ تم تنگ دلی سے اور تنگ نظری سے بچو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور غصہ پی جانا، سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت الگ صفت ہے۔ اب دیکھیں پہلے مغفرت کی بات آئی، یعنی معاف کر دینا ایک الگ صفت ہے اور غصہ پی جانا ایک الگ صفت ہے۔ تو متقین کی دوسری صفت کیا بیان کی گئی؟ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور واقعی میں بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں الحمدللہ انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن یہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی انسان اپنا غصہ نکالتا ہے، اپنے سے اوپر والوں پر تو نہیں نکال سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی سے پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی اور آپ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو۔ اور دیکھیں اس لیے کاظمین کا لفظ آیا ہے نا، غصہ پینا پڑتا ہے آپ کو اندر ہی اندر، یعنی اپنے اندر اتار لینا پڑتا ہے اس کو۔ کاظمین کزما کہتے ہیں، جو ہماری نالی ہوتی ہے نا، گلے کی جو اندر نالی ہوتی ہے جس سے ہر چیز اندر جاتی ہے، اس کو کزما کہتے ہیں۔ تو غصہ پینا پڑتا ہے، اندر ہی اندر اتارنا پڑتا ہے غصے کو۔ تو غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے، تو یعنی اس نے کیا کیا، پھر غصہ پی جانے کے بعد اس نے قصوروار کو معاف نہیں کیا بلکہ اس سے انتقام لینے کی سوچی۔ تو یہ دونوں الگ الگ صفات ہیں اور دونوں اعلیٰ صفات میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں سے پھر محبت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو عافین عن الناس ہوتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان کو۔ تو آپ دیکھیں غیظ اور وا آیا ہے بیچ میں، غیظ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو جو لوگوں سے درگزر کرنے کی کوالٹی ہے، یہ بھی بہت ہی اہم کوالٹی ہے۔ جی ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا غیظ۔ آپ دیکھیں کہ غصہ کب آتا ہے، جب سامنے والے سے تکلیف پہنچتی ہے نا، جب یہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتے ہیں تو تب غصہ آتا ہے، یہی وجہ بنتی ہے غصے کی۔ تو یہاں پر غیظ سے مراد ان کے دلوں کا ایسے غصے سے لبریز ہونا ہے جو قول اور فعل کے ذریعے سے انتقام تک پہنچ جائے، اور یہ اہل تقویٰ کی طبیعت کے خلاف ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں جو تقویٰ والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو بشری کمزوریاں وہ ہوتی ہیں، انسان ہے نا سب، چاہے کتنے بھی متقی بن جائے انسان، بعض اوقات وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ تو جو تقویٰ والے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کے اندر غصہ ہوتا ہی نہیں ہے، غصہ ہوتا ہے لیکن اس کو دبا دیتے ہیں، اور برا سلوک کرنے والے کے مقابلے میں صبر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غصہ کنٹرول کرنا کیا اصل میں صبر کا ہی کام ہے، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یا اس میں ہر اس شخص کو معاف کر دینا شامل ہے جو آپ کو کال اور فیل سے آپ کو ستائے، تکلیف دے، کیونکہ یہاں پر افو قزم سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ افو یعنی درگزر کر دینا، برائی کرنے والے سے درگزر کرنے کے ساتھ اس سے پوچھ تاچھ بھی نہ کرنا، وہ بھی ختم کر دینا۔ اور یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جس نے جو اپنے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر رکھے، جو اخلاق جمیلہ سے آراستہ ہو اور عادت رزیلہ سے پاک ہو، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بیع کا معاملہ کر لیا، انہیں تجارت کر لی ہو، کہ مومنوں نے کیا کیا ہے کہ جنت کے بدلے اپنے جان اور مال اللہ کے ہاتھوں بیچ دیے ہیں، تو جس نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی ہو تو وہ پھر اپنے غصے کو بھی پی جاتے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں، ان کے اوپر احسان کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ان کو برائی نہ پہنچے، ان کو معاف کر دیتا ہے، یعنی دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نا، یعنی جب وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ ایسے بندوں کا اجر اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے جو آگے پہنچنے والی برائیاں اس سے بچا لے۔ تو ایک جگہ اور سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا و اصلح فاجره علی اللہ، کہ جو کوئی معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ بندے مومن سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ غصے کو پی جائے، درگزر سے کام لے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ ہر کام احسن طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام پر یقین رکھتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر احسان فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں احسان، اور ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ اور وہ جو حدیث ہے آپ کو معلوم ہوگا، اکثر مجھے میں بہت کہتی رہتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے کہ انت عابد اللہ کانک ترى فان لم تکن ترى فانه یراک، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ احسان تو یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ محسوس کرے۔ تو یہ احسان ہے اصل میں، ایک تو اللہ تعالی کی عبادت میں احسان ہے، اور دوسرے بندوں کے ساتھ احسان، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان تو یہ کہ ان کی دینی اور دنیاوی نفع کی بات سوچی جائے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پر احسان کر سکتے ہیں، اور یہ احسان اردو والا احسان نہیں، یہ احسان مطلب بہترین طریقہ، خوبصورت طریقہ۔ تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیسے ہوگا کہ اگر میں دیکھوں کہ اگر کوئی میرا مسلمان میرے بھائی بہن، کوئی میرے مسلم بھائی بہن برائی کی طرف جا رہے ہوں تو ان کے لیے میری خیر خواہی کیا ہوگی کہ میں ان کو اس برائی سے روکوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس برائی کا انجام کیا ہونے والا ہے نا۔ آپ اگر کسی کو دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو حکمت اور محبت کے ساتھ اس کو روکیں، تو ان کو دینی فائدہ پہنچایا جائے، ان کو دنیاوی نفع پہنچایا جائے، اور ان سے دینی شر کو ہٹایا جائے، یا جو بھی نقصان ان کا ہو سکتا ہے دینی یا دنیاوی اس سے ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو احسان اپنے مسلمان بھائی یا کسی کو بھی دینی اور دنیاوی نفع پہنچانے کا نام ہے، اور دینی یا دنیاوی شر سے ان کو دور رکھنے کا نام ہے۔ تو امر بالمعروف بھی اسی میں آ جائے گا، نہیں عن المنکر بھی اس میں آ جائے گا۔ کسی جاہل کو تعلیم دینا، کسی غافل کو واعظ و نصیحت کرنا، مسلمانوں کے جو عام اور خاص لوگ ہیں ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو متحد رکھنے کی کوشش کرنا، یکجا رکھنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب احسان کے زمرے میں آتے ہیں سبحان اللہ۔ اور پھر لوگوں کی مدد کرنا، ان کے حال احوال کے لحاظ سے ان کو صدقات وغیرہ پہنچانا، یہ سب احسان میں شامل ہے۔ تو سخاوت کرنا، لوگوں کی تکلیف دور کرنا، خود تکلیف برداشت کرنا احسان ہے۔ تو اہل تقویٰ کا وصف ہی یہ ہوتا ہے کہ جس نے ان تمام کاموں کو انجام دیا، یعنی بندوں کے حقوق کو احسن طریقے سے ادا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضرور درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ خود بتائیے، جب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، آپ بتائیں، ہے نا؟ تو لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، پھر ان تمام امور کو انجام دینا پڑے گا۔ اور دیکھیں، مشکل کام نہیں ہے نا زیادہ، آپ کو پہاڑ ڈھونے کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ ایک پہاڑ کو توڑ کر دوسری جگہ پہاڑ بنا دیں، نہیں، بلکہ آپ سے کیا کہا جا رہا کہ غصے کو پی جائیں، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں، لوگوں سے درگزر کریں، غصے کو پی جائیں۔ تو یہ یعنی اعمال حسنہ میں سے ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، اور لوگوں کے ساتھ جب آپ رہیں تو اچھے طریقے سے رہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلاح، سورہ اسراء میں آتا ہے نا کہ اگر تم اچھے ہو تو اچھے رہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ اچھا رہے گا، اور اگر تم نے برا کیا تو پھر یہ تمہارے لیے، یہ برائی تمہارے اوپر ہی پلٹ کر آئے گی۔ جیسے ہم اپنے نفس کے ساتھ اچھا رہتے ہیں اور اس کے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں، ایسے دوسروں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں، اور اس میں عمل حسنہ آتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ عمل حسنہ۔ اور دوسری بات، کہ یہ جو آیات ہیں دراصل ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ آیات دراصل ہمیں ابھار رہی ہیں کہ ہم اپنے اندر اچھائیوں کو پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے درگزر کی امید اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے بھی درگزر سے کام لیں، ان سے بھی درگزر کریں۔ تو آج کی ان آیت سے کیا سیکھنے کو ملا، یعنی کیا عملی پوائنٹ ہے ہمارے لیے ان آیت میں، کہ اس جنت کی طرف ہمیں دوڑ کر جانا ہے، اس کے لیے ہمیں مسابقہ کرنا ہے، سبقت لے جانی ہے، تیز دوڑنا ہے۔ تو اعمال صالحہ آپ دیکھیں آج کے دن کے لیے، آپ اپنے لیے یہ مخصوص کریں کہ آج ہر روز صبح اٹھ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے عمل صالح میں، کس عمل صالح میں آپ نے سبقت کی، تاکہ آپ جنت کی طرف دوڑ کر جا سکیں۔ ایک طرح سے امید بھی دلا رہی ہے آیت ہمیں۔ دوسرا، آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا، اور کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس روز روز نہ بھی ہو پیسہ دینے کے لیے، تو کوئی بھی اچھی چیز آپ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے سارے ڈریسز ہوتے ہیں، کتنے ساری ہماری کراکری ہے، تو اس میں سے کوئی چیز دینا بھی، یہ بھی صدقہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کو بھی دیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایسا ضروری نہیں کہ آپ جو ہے صدقہ جو دیتے ہیں صرف غریبوں کو ہی دیں۔ آپ کسی کو اچھی بات کہہ دیتے ہیں، اچھا یا مسکرا کر مل لیتے ہیں، تو بھی صدقہ ہوگا یہ۔ اور ایون جو غنی لوگ ہیں ان کو بھی دیں کچھ اپنی طرف سے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ دیکھو ان کے پاس تو کم ہے تو یہ ہمیں دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو زیادہ ہے تو ہمیں اور زیادہ دوسروں کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دن بھر میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی ضرورت ہے، اصل میں مغفرت کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ صفات متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جو اہل جنہ ہوں گے وہ متقین ہوں گے۔ اصل میں جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ متقین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پر، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اعدت للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار ہی کی ہے متقین کے لیے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل تقویٰ میں سے بنائے، تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق قرار پا سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، فاجتہد، یعنی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا، متقی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تو اپنے اندر متقین کی صفات کو پیدا کریے، اس کے لیے خوب جد و جہد کیجیے، اور لوگوں سے درگزر سے کام لیجیے۔ اس کے جو یعنی آپ جب لوگوں سے درگزر فرما کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر فرمائے گا، سبحان اللہ۔ کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ان صفات سے آراستہ ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ واقعی میں بہت خوبصورت آیتیں تھیں، اس کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنی بھی ہماری کوشش تھی اسی لیے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہی لیں گے، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم آگے تیزی سے بڑھیں گے۔ لیکن یہ جو کچھ آیات ہیں، جو خاص کوالٹیز ہمیں سکھا رہی ہیں، اس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی آیت بہت زیادہ اچھی تھی الحمدللہ۔ پلیز اس کے اوپر کوشش کریے کہ اس پر غور و فکر کریے، تدبر، اور پھر عمل کی کوشش کریے کہ ہم لوگوں سے درگزر کرنے والے بنے۔ اور دیکھیں، درگزر کرنا، دل میں ان کے تعلق سے کوئی کینہ نہ رکھنا ہے، یعنی ان کو دل سے معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں، کاظمین الغیظ الگ آیا، عافین عن الناس الگ آیا، دونوں الگ الگ کوالٹیز ہیں۔ تو ایک شخص ہو سکتا ہے غصے کو پی سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سامنے والے کے تعلق سے دل میں برائی رکھے، یعنی اس نے اس کو معاف نہ کیا ہو۔ تو لہٰذا عافین عن الناس، دل سے ان کو معاف کر دیں سامنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق، اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق دے۔ ہم یہ جو سارے کام میں لگے ہیں، سارے ہم سب، سارے ساتھی ہمارے، ہمارے سارے بہن بھائی جو بھی اس کام میں لگے ہیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں نا کہ معاشرہ، اچھا معاشرہ قائم ہو، ایک اسلامی صحیح معاشرہ قائم ہو، جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، دوسروں سے درگزر ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تمام کوالٹیز پیدا کرے، کیونکہ جنت ان عیدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ تقویٰ پیدا کرے، جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔